اكبر لمحمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من الحسين. درود مشہور و معروف حدیث مبارکہ جو کتنی مرتبہ آپ کی سماعت سے گزر چکی ہے، آج کی مجلس کی حد تک اسے سرنامہ کلام بنانے کا شرف حاصل کیا. اور یہ جو میں نے کہا آج کی حد تک، وہ اس لیے کہ ابتدائی اگر سلسلہ مجالس کی ذکر حسین سے ہو جائے تو یہ باعث برکت بھی ہے، باعث تیمن بھی ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ بہرحال ان ایام میں مجھے موقع نہیں ملتا کہ اس وقت آپ کی خدمت میں آؤں کہ جب اس قسم کے موضوعات کو بیان کیا جائے. لہذا آج کی یہ پہلی مجلس اور تمہیدی مجلس، لیکن یہ تمہید موضوع کی نہیں ہے، ان مجالس کی تمہید ہے، وجود کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے نہیں. حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے، اور یہ کچھ قابل تفصیل بات نہیں ہے، قابل تشریح بات نہیں ہے. حسین مجھ سے، ہر نواسا نانا سے ہوتا ہے، یعنی نانا ہوگا تو نواسا ہوگا نا. نانا جد، اس کا وجود مقدم ہے سبت کے وجود سے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ پہلے سبت ہو جائے، پہلے نواسا آ جائے، اس کے بعد نانا کا وجود، نہیں. نانا پہلے، نواسا بعد. علت اور معلول کا جو قانون ہے، اثر اور مؤثر کا جو قانون ہے اس عالم کون کے اندر، اس کا تقاضا اور مقتضا تو یہی ہے کہ جو علت ہوتی ہے وہ پہلے ہونی چاہیے اور معلول بعد میں ہو. تو وجود سبت اور وجود نواسا یہ معلول ہے، اور اس کی علت وجود جد. وہ ہوں گے تو یہ ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے تو یہ بھی نہیں ہوں گے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یہ حسین منی، حسین مجھ سے، علیکم السلام، حسین مجھ سے، واضح علت، عالم کون اور عالم علت و معلول، عالم قانون، یہ ساری چیزیں اور اس کے مطابق. لیکن اگر حدیث یہیں پر رک جاتی تو بات اتنی مشکل نہیں تھی، مگر حدیث آگے بڑھی اور یہ جملہ رسول فرماتے ہیں وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں بھی حسین سے ہوں. بھائی علت سے معلول ہو، مؤثر کی وجہ سے اثر ہو، سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن معلول کے بجائے علت معلول کی محتاج ہو جائے، دیکھیے نا بہت اہم چیز ہے. اور اسی طریقے سے اتنا توقف ہے بین علت و معلول کہ بقائے معلول بھی بقائے علت کی وجہ سے ہوتی ہے. جب تک آگ ہے تو حرارت ہے، آگ علت معلول، معلول حرارت، معلول آگ آتش حرارت گرمی، یہ کب تک رہے گی؟ جب آگ ہوگی. تو وجود معلول بھی موقوف ہوا کس پر؟ علت پر. اور بقاء معلول بھی کس پر موقوف ہوا؟ علت پر. علت ہوگی تو معلول آئے گا، علت باقی رہے گی تو معلول باقی رہے گا. لیکن یہاں رسول فرما رہے انا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں. یا رسول اللہ آپ جد ہیں، آپ ہیں علت وجود حسین، تو آپ کی وجہ سے آپ کا نواسا سمجھ میں آ گیا، لیکن نواسے کی وجہ سے آپ
رسول اللہ،
اور آپ کی بقا سے نواسے کی بقا سمجھ میں آ گئی، اس کی بقا سے آپ کی بقا. تو شاید جواب یہی آئے کہ دیکھو تم نے صرف مادی نگاہ سے مادی قوانین کو ہم پر تدبیق کرنے کی کوشش کی، اور جب بھی ہم پر مادی قوانین کو منطبق کرنے کی کوشش کرو گے، یعنی ہمیں اپنا جیسا سمجھتے ہوئے آگے بڑھو گے تو ٹھوکر کھاؤ گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو علت مادی ہے اس کی بات کی جا رہی ہے، نہیں، جو ہدف ہے وہ میری نگاہوں میں ہے. میں ہوں نبوت کے باب کا سردار، اور یہ باب امامت کا ایک مصداق ہے. تو جس طریقے سے نبوت کی بقا کی ضامن امامت کا تسلسل ہے، اسی طریقے سے جب تک امامت زندہ ہے، جب تک امامت موجود ہے، نبوت بھی محفوظ رہے گی. تو اب سمجھ میں آ گیا یہاں پر علت و معلول مادی نہیں ہے، بلکہ بات اہداف کی ہو رہی ہے، بات مقاصد کی ہو رہی ہے. یعنی مقصد رسول اگر باقی رہے گا تو اس وقت تک جب تک عزاداری باقی رہے گی، اور اگر مقصد رسول کو باقی رکھنا ہے تو اس غم کو باقی رکھنا ہوگا، حسینیت کو باقی رکھنا ہوگا. اگر تم نے اس کو سنبھال لیا تو نبوت کے جانب سے پریشان نہ ہونا، اس لیے کہ رسول کہہ گئے ہیں وانا من الحسین، اگر حسین ہے تو میں تو ہوں. درود پڑھ دے محمد والے محمد. تو عزیزو یہ عزاداری، یہ گریا، یہ رونا، یہ ماتم، اس کو ایسا نہ سمجھیے کہ بس ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے وہ جو ٹی وی پہ دیکھ لیا، پر کیا ضرورت ہے جانے کی، کیا ضرورت ہے زحمت کرنے کی گھر ہی میں بیٹھ کے. ہاں بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، نہیں آ سکتے، بیمار ہیں، سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن اگر ایسا کچھ پریشانی نہیں ہے تو کوشش کیجئے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی عادت دلائیے کہ اس فرش ادا پر آئیں. اس لیے کہ عزیزو یاد رکھیے، سیمینار اور کانفرنسز اچھی چیز ہے، حسینیت پر سیمینار ہو، حسینیت پر کانفرنسز ہو، لیکن جو عبادت حسینی کا مزہ فرش ادا میں بیٹھ کر آتا ہے. دیکھیں میں سیمینار کی مخالفت نہیں کر رہا، اس اسٹینڈرڈ کے لوگ، اس مینرز کے لوگ اور اس طرح سے بات کو سمجھنے والے لوگ دنیا میں ہیں، ان کو اس انداز میں سمجھائیے. لیکن خبردار اس فرش ادا کی ترتیب کو بگاڑنے کی کوشش نہ کیجیے گا. سیمینار ہونے چاہیے، کانفرنسز ہونی چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، اس کو بدلا جائے، ذرا سوفسٹیکیٹڈ انداز میں. یاد رکھیے جب سیمینار ہوتا ہے، جب کانفرنس ہوتی ہے، تو سیٹیں پہلے سے بک ہوتی ہیں. یہاں چیئرمین آ کے بیٹھیں گے، وہاں سیکرٹری آ کے بیٹھیں گے، وہاں آفیسر آ کے بیٹھیں گے. لیکن یہ وہ مقام عبادت عشق حسینی ہے کہ یہیں پر محمود و ایاز ایک جگہ بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. توجہ ہے نا حضرات کی. تو سیمینار بھی کروا لیجئے, کانفرنس بھی کروا لیجئے, لیکن وہاں اگر بچہ پہلے آ کے بیٹھ گئے آپ اٹھا دیں گے, بیٹا پیچھے جاؤ اس لیے کہ جنرل مینیجر صاحب کو آنا ہے. لیکن یہ وہ مقام عبادت ہے کہ اگر بچہ آ رہا ہے تو وہ آگے آ کے بیٹھ سکتا ہے, جاہل آ رہا ہے وہ آگے آ کے بیٹھ سکتا ہے, نوجوان آ رہا ہے وہ آگے آ کے بیٹھ سکتا ہے. آپ کو حق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب نماز خدا ہوتی ہے, جس وقت خدا کی نماز کو ادا کیا جاتا ہے, تو وہاں پر اب کوئی تفریق نہیں ہوتی کہ جاہل کے برابر کون کھڑا ہے, عابد کے برابر کون کھڑا ہے. تو جس طرح وہاں محمود و ایاز ایک ہی سب میں دکھائی دیتے ہیں, سیمینار میں دکھائی نہیں دیں گے, کانفرنس میں دکھائی نہیں دیں گے. یہ وہ فرش ادا ہے جہاں فرشتے پر پھیلاتے ہیں اور نمازی ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں. اب احساس نہیں ہوتا کہ یہ وہی ایم ڈی صاحب ہیں, یہ وہی سی او ہیں, یہ وہی جنرل مینیجر ہیں کہ جن کے پاس ملنے کے لیے گئے تھے, ایک ایک گھنٹے تک اپوائنٹمنٹ نہیں ملی تھی, آج ہمارے بازو میں بیٹھے ہیں. روز پڑھتے محمد والے محمد. تو میں نہ سیمینار کے خلاف ہوں نہ میں کانفرنسز کے خلاف ہوں, لیکن یہ کہہ دینا کہ بھائی یہ تو لو لیول والے اور ہائی اسٹینڈرڈ والے, نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. اگر وہ نماز عشق حسینی دیکھنی ہے کہ جہاں پر محمود ایاز ایک صف پہ کھڑے ہیں, وہ تمہیں سیمینار میں دکھائی نہیں دے گا, وہ تمہیں کانفرنس میں دکھائی نہیں دے گا, وہ تمہیں فائیو اسٹار ہوٹل میں دکھائی نہیں دے گا, وہ اسی فرش ادا میں دکھائی دے گا. اور اسی فرش ادا کو محفوظ رکھنا ہے, اس درجی کو محفوظ رکھنا ہے, اس ممبر کو محفوظ رکھنا ہے. اور جہاں محفوظ رکھنے کی بات آ گئی تو فقط بات وجود کی نہیں ہو رہی کہ یہ فرش باقی رہے یعنی یہ دریا میں جی رہے ہیں, یہ ممبر باقی رہے یعنی یہ ممبر موجود رہے, نہیں, اس ممبر پر کس کو آنا ہے. تو ایک ذمہ داری ان کی کہ جو فرش ادا پر آ رہے ہیں کہ کس خلوص کے ساتھ آنا ہے, اور ایک ذمہ داری ان کی کہ جو اس ممبر پر کس کو آنا ہے اس کا حساب کر رہے ہیں. تو وہاں بھی وقار و عظمت عزاداری کو باقی رکھنا ہے. اور یہ بھی اہل بیت کا ممبر ہے, یہ بھی مولا کائنات کا ممبر ہے. ارحیرا غیرا نتو خیرا, اس پہ اگر بیٹھ گیا تو مجمع کے گریبان کو نہیں پکڑا جائے گا, ان لوگوں کو چیک کیا جائے گا قیامت کے دن, ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا کہ ہمارا ممبر امانت تھا تمہارے پاس, تم نے فقط مجمع کو دیکھا, تم نے فقط خوشنودی کو دیکھا. خوشنودی اہل بیت کو اگر نظر میں رکھا ہوتا تو پھر اس ممبر کے وجود کے ساتھ توجہ رکھیے عزیزو, وجود الگ چیز ہوتی ہے, اور اس وجود کا اس موجود کا وقار برقرار رکھنا الگ ہوتا ہے. بس یہ دونوں چیزیں اگر باقی رہ جائیں تو حق عزاداری کسی حد تک ادا ہو جاتا ہے, اور اگر ایک چیز باقی رہ جائے تو یہ وہ خلا ہے جو صدیوں تک پر نہیں ہوتا. تو عزیزو یہ عزاداری, اور اس میں آگے گریہ کرنا, اور اس میں آگے رونا کیسے, اور رونے کا انداز بھی کیسے. ایسا نہیں ہے کہ ہائی اسٹینڈرڈ جینڈری ہے, بس زیادہ زور سے نہ رونا برا لگتا ہے, جاہل لگتے ہیں, الٹریٹ پرسن لگتے ہیں. اچھا نہیں لگتا ایک آدمی دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے, ٹیشو باکس سامنے رکھا ہوا اور اس کے بعد تھوڑا سا سر جھکا لیا, ٹیشو باکس سے آنسو صاف کر لیجئے, بس کافی ہے. بڑے اچھے لٹریٹ انداز میں آپ نے گریا کر لیا, ثواب ہے اس کا, بالکل ثواب ہے. حسین کی غم میں, مصائب میں, مصیبت میں, پریشانی میں ایک قطرہ آنسو اگر بہ گیا تو روایات تو یہی بتا رہی ہے نا کہ فرشتے جب جاتے ہیں آسمانوں میں تو آسمان والے فرشتے پوچھتے ہیں کہ آج کون سی خوشبو لگا کر آ رہے ہو.
بسم اللہ,
کہ ایسی خوشبو جو ہمیں آسمان میں نہیں ملی, کہا زمین سے آ رہے ہیں. کہا زمین سے آ رہے, کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا اس محفل اس مجلس سے آ رہے ہیں جہاں پر حسین پر آنسو بہائے گئے ہیں. بس ایک مرتبہ عزیزو, یہ وہ عزاداری ہے, اور اس کے تمام قوامات, چاہے وہ گریہ ہو, چاہے وہ ماتم ہو, چاہے وہ ممبر ہو, چاہے وہ مجلس ہو, چاہے وہ مرثیہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی چیز جو اس شاعر اللہ سے تعلق رکھنے والی ہے,
اس کے وجود کو بھی بچانا ہے اور اس کی وقار اور عظمت کو بھی بچانا ہوگا. فقط ٹائم کل کرنا ایسا نہیں ہے, جواب دینا ہوگا قیامت کے دن. گریا, فقط گریا نہیں, بہت مشہور و معروف راوی جناب ابو بصیر, بڑے معتبر اور علم رجال میں علماء جب ان کے نام کو دیکھتے ہیں کسی روایت کی سند میں تو پھر تحقیق نہیں کرتے کہ کیسے تھے, بس چونکہ ابو بصیر ہیں.
بسم اللہ,
خود ابو بصیر کا نام بازمت نام ہے, انتہائی معتبر راوی, اور ان کے بارے میں ملتا میرے پاس میں امام حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام, کہا کہ مجلس ہو رہی ہے, مصائب ذاکر پڑھ رہا ہے اور مجمع رو رہا. مولا نے ابو بصیر سے کہا, اے ابو بصیر روتا کیوں نہیں؟ کہا مولا رو تو رہا ہوں, یہ کہہ کے اپنا آنسوؤں سے تر رومال دکھایا. مولا دیکھیے میرا رومال آنسوؤں سے تر ہے. کہا اس طرح مت رو. کہا پھر بتائیے کس طرح رہوں؟ کہا اس طرح رو جس طرح میری جدہ فاطمہ اپنے بالوں کو کھول کے روتی ہے. تو گریہ نہیں کرنا, فقط کس طرح کس انداز میں گریہ کرنا ہے. چاہے کوئی پڑھا لکھا آگے کہہ دے کہ بھائی یہ ذرا اچھا عمل نہیں ہے, ذرا آوازیں بلند مت کیجیے, برا لگتا ہے, یہ جاہل والا عمل ہے, وہاں دیکھیے امام کیا کہہ رہے ہیں, اس طرح رو جیسے میری جدہ فریاد کرتی ہے. تو عزیزو یہ عزاداری, اس کا وجود اور اس عزاداری کا وقار, دونوں کی حفاظت ہم کیا کریں گے؟ وجود کی حفاظت تو ہماری ذمہ داری شاید نہ بنے ان معنوں میں, دیکھیے شاید کا میں نے لفظ استعمال کر دیا ہے ان معنوں میں کہ اس کو بچانے والے ہیں, لیکن وقار عزاداری تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا. کس کو بٹھانا ہے, کس نے پڑھنا ہے, کیا سننا ہے, کیا نہیں سننا ہے, کیسے پڑھنا ہے, کس انداز میں پڑھنا ہے, کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے, کن بازمت شخصیتوں کے نام لیے جا رہے ہیں, یہ سارا وقار, یہ ساری عظمت. تو اب وجود عزاداری ہے اپنی جگہ پر. جناب زین الدین سلمہ سے ان کے بارے میں ملتا کہ یہ زیارت حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے واپسی کا سفر تھا, زیارت سے فارغ ہو گئے تھے اور اس واپسی کے سفر میں فرماتے ہیں کہ ہم ہمدان میں جو کوہ الوند ہے, الوند نام کا پہاڑ, اس کی وادیوں میں تھے, چمنزار موجود تھا, باہر کا موسم تھا اور بہت اچھا اور بہت اچھی ہوا. فرماتے ہیں کہ جس وقت خیمے وغیرہ لگائے گئے واپسی کے سفر میں سستانے کے لیے, آرام کرنے کے لیے, کچھ دیر یہاں پڑاؤ کریں گے اور اس کے بعد پھر دوبارہ, فرماتے ہیں کہ لوگ ان کاموں میں مشغول ہو گئے اور میں نے دیکھا کہ میرے پاس وقت ہے تو میں ذرا اطراف کا معائنہ کرنے کے لیے چہل قدمی کرنے لگا, اور اتنے میں نے دیکھا کہ دور ایک اسپاٹ ہے, ایک دھبا ہے سفید رنگ کا, مجھے اس نے جلد کیا اور میں قدم اٹھاتا ہوا جلدی سے اس کی جانب گیا.
اب جیسے جیسے قریب گیا تو مجھ پر یہ واضح ہوا کہ وہ کوئی سفید دھبا نہیں ہے, ایک بوڑھا جس کے محاسن بالکل سفید ہو چکے ہیں, وہ ایک چبوترے پہ بیٹھا ہوا. میں اور قریب گیا دیکھا تو اس نے اپنے ارد گرد وہ پتھروں کو بنایا ہوا ہے اور پتھروں کے درمیان میں ایک دیوار سی ایک سرکل سا بن گیا ہے, اس کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے اور بظاہر خدا کی عبادت کر رہا. خدا کی عبادت سے فارغ ہوا, میں نے دیکھا کہ بارش ہے, سفید محاسن ہیں اور چہرے سے عبادت کا رنگ جھلک رہا ہے. احترام و ادب سے میں نے سلام کیا, اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور پھر اس کے بعد جب گفتگو شروع ہوئی حال احوال کرنے کے بعد میں نے پھر اس سے جو سوالات کیے. اچھا یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا بھی اندازہ کیا کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جاہل آدمی ہوں, نہیں, پڑھا لکھا آدمی تھا اور حتیٰ میں نے دیکھا کہ اس کے پاس اس زمانے کے جو مجتہدین تھے
دو تین کے رسالہ عملیہ یعنی توزیع مسائل وہ بھی اس کے پاس موجود تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صوفی کیٹیگری کا نہیں ہے جس کی مذمت کا قدم پر اہل بیت نے کی ہے. مجھے کبھی موقع ملا تو ان شاء اللہ اس کے بارے میں بھی کچھ کہا جائے گا کہ یہ کون سا سبجیکٹ ہے, یہ کون سا گروہ ہے, یہ کون سا چیپٹر ہے. اگر موقع ملا تو بات آئے گا. پندرہ کا ہو کہ میں صوفی اوفی تو نہیں ہوں, یہ پیری مریدی کا چیپٹر تو یہاں پر نہیں ہوں. مسائل سے واقف ہے, مارک کرنے والا ہے, یہ میں تم نے بہت ذمہ داری سے ادا کر رہا ہوں ان شاء اللہ موقع ملا اگر توفیق ہوں. تو گفتگو کے دوران جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اطمینان رکھیے میں کوئی رحبانیت یا ترک دنیا کرنے والا آدمی ہوں. اور پھر اس کے بعد ان سے مختلف باتیں ہوئیں. انہوں نے کہا کہ کوئی فاتحہ کوئی ایسی چیز آپ کے ساتھ کتنے عرصے سے یہاں پر ہے؟ کہا کہ ہاں ایک تو واقعہ جو ہوا وہ اس قابل ہے کہ میں تمہیں بیان کروں. کیا بات ہے؟ دیکھو جس وقت رجب کے اوائل تھے, کیونکہ آئے رجب کے مہینے کی کہیں فرماتے کہ رجب کی ابتدا میں میں یہاں پر آیا تھا اور رجب کے بعد تقریباً چھ ماہ اور کچھ دن ہو گئے تھے. میں رات کو یہاں پر عبادت کر رہا ہوں کہ اچانک مجھے کچھ آوازیں سنائی تھیں. اچھا جنگل میں
جنگل ہے, رات کو آوازیں آنا تو بہرحال ایک معمول کی چیز ہے, حیوانات ہیں, درندے ہیں. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ آواز کچھ مختلف, ایسا لگ رہا ہے کہ پورے جنگل کے جانور مل کر شور مچا رہے ہیں. اچھا میں اپنی عبادت میں مضبوط, اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ
آہستہ آہستہ گریجولی وہ آوازیں
مجھ تک یعنی میرے نزدیک آ رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد جب بہت نزدیک آ گئی
کہ بالکل کلیئر آوازیں آ رہی ہیں دھاڑنے کی اور شور مچانے کی, میں نماز سے اپنی عبادت سے فارغ ہو چکا تھا. ایک مرتبہ
میں نے تائرانہ نکال ڈالا اور منظر وہ تھا کہ اگر کوئی نرم دل کا آدمی ہوتا تو اس کی روح تو وہیں پر ختم ہو جاتی,
وہیں پر پرواز کر جاتی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جتنے جانور ہیں وہ سب گھیرا بنا کے میری جانب آ رہے ہیں, اور جتنے میں سب ہیں وہ جو چیر پھاڑنے والے بھی ہیں, چاہے شیر ہو, چاہے چیتا ہو, چاہے کوئی بھی ہو, اور وہ میرے جانب آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. پہلے تو مجھے بہت ڈر لگا, لیکن پھر اس کے بعد دو باتوں کو میں نے محسوس کیا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ آج کوئی اور بات ہے. اس لیے کہ وہ عام انداز میں نہیں دھاڑ رہے تھے, آج ان کی آوازوں میں گویا ایک حزن سا تھا. آج رات ان کی آوازوں میں ایک حزن تھا, ایک غم کی ایک رنگ تھا. اور حیرت کنندے جو چیز تھی, جو تعجب میں ڈالنے والی بات تھی, وہ یہ کہ مختلف اجناس اور اصناف کے یہ جانور تھے لیکن ایک دوسرے کے بالکل ساتھ ساتھ, ایسی متضاد اور متجانسین یہ حیوانات. مثلا شیر کے کنارے وہ بکری, لومڑی کے کنارے مثلا وہ خرگوش, اور اس طرح سے ایسے جانور جو ایک دوسرے کو تحمل نہیں کر سکتے. وہ اس سے فرار کرتا ہے, وہ اس کو پھاڑ کھاتا ہے, لیکن آج رات میں نے دیکھا کہ سب بالکل برابر کھڑے ہوئے ہیں اور میری جانب آ رہے ہیں. آواز کا انداز بھی عجب. بس یہ جو میں نے محسوس کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ آج رات کوئی خاص بات ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں میں نے جب اپنا حساب جوڑا وہ چھ ماہ اوائل رجب سے اور کچھ دن جو گزرے, تو اب میں اس نتیجے میں پہنچا کہ آج ہے شب عاشور. شب عاشور ہے, اور یہ جو حزن و ملال کے ساتھ آوازیں نکال رہے ہیں اور میرے گرد آ کے کھڑے ہو گئے, نہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں نہ مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں, تو یقیناً یہ وہ روایت کا مصداق ہے کہ جس کا کہنا یہ ہے کہ جب عاشور آتا ہے تو جتنے حیوانات ہیں سب غم کی حالت میں آ جاتے ہیں. ایک مرتبہ وہ فرماتے ہیں بس میں نے یہ دیکھا, میں نے اپنے سر سے امامے کو اتارا اور اس کے بعد اپنے مقام پر کھڑا ہوا, یا حسین وا حسین, اور جو مجھے آتا تھا میں نے حسین کے مسائل پڑھنا شروع کیے. اور وہ فرماتے ہیں کہ میں جو مسائل پڑھ رہا تھا میں دیکھتا جا رہا تھا مختلف انداز میں جانور ماتم کر رہے تھے,
کوئی زمین پہ لوٹ رہا تھا، کوئی اپنے پروں کو بڑبڑا رہا تھا، مختلف انداز میں یہ جانور ماتم کرتے رہے، یہاں تک کہ رات کا وقت ختم ہونے لگا اور صبح نمودار ہونے لگی. ایک مرتبہ میں نے ان مصائب کو ختم کیا اور پھر میں نے دیکھا کہ یہ جانور واپس جانا شروع ہوئے، متفرق ہونا شروع ہوئے، اس انداز میں ترتیب کے ساتھ کہ جو زیادہ بڑے جانور تھے، جو زیادہ خونخوار جانور تھے، وہ پہلے چلے گئے، اس کے بعد دوسرے جانور گئے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب اس واقعے کے بعد 18 سال مجھے ہو گئے اس مقام پر، جب مجھے کبھی شک ہو جائے کہ شب عاشور ہے یا نہیں تو ان جانوروں کی آمد سے مجھے پتا چل جاتا ہے. میں کیا کہنا چاہتا ہوں عزیزو، دو باتیں. ایک بات یہ کہ دنیا کہاں کہاں کوشش کرے گی غم حسین کو ختم کرے. یہ وجود غم حسین وہ ہے کہ اس صحرا میں، اس جنگل میں، اس بیابان میں، اس مقام پر جہاں کوئی انسان نہیں ہے، وہاں پر بھی حیوانات معمور ہیں غم حسین منانے پر. ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ غم حسین وہ نعمت ہے، غم حسین وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے، وہ برکت ہے کہ اس کی برکت سے وہ جانور اور حیوانات جو سارا سال ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں، توجہ رکھیے گا کیا کہنا چاہتا ہوں، غم حسین وہ قوی چیز ہے، سارا سال وہ جانور جو ایک دوسرے کو تحمل نہیں کرتے، ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں، غم حسین کی قوت یہ ہوتی ہے اپنے اختلافات کو بھلا دیتے ہیں، اور ان کا ہدف صرف اور صرف غم حسین منانا ہوتا ہے. کچھ تو انسانوں نے سنا ہوتا، کچھ تو انسانوں نے سیکھا ہوتا، ایک مقام وہ کہ قابل ہے اسے بھی سکھانے کے لیے پرندہ آ رہا ہے، تو کیا یہاں بھی سمجھنے کے لیے جانوروں سے سیکھنا پڑے گا کہ عزائے حسینی میں، غم حسینی میں اتحاد ہوا کرتا ہے، اختلاف نہیں ہوتا. اور اگر اختلاف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غم تو ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، حسین کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے لیے منایا جا رہا ہے، یہ اپنی شہرت کے لیے منایا جا رہا ہے، یہ اپنی پاپولیرٹی کے لیے منایا جا رہا ہے. جہاں جہاں نیتوں میں فتور آئے گا وہاں وہاں اختلافات شروع ہو جائیں گے. ان کی مجلس اچھی نہیں گئی، ہماری مجلس بڑی چمکی. یہ ان کی مجلس اور ان کی مجلس اور ہماری مجلس آئے گی ہی اسی وقت جب آپ یہ بھول جائیں گے مجلس حسین کی نہیں ہے. اگر یہ یاد رکھا، یہ علم عباس کا علم ہے، اگر یہ یاد رکھا یہ مجلس حسین کی مجلس ہے، پھر میرا اور تیرا درمیان سے نکل جائے گا. بھائی قربتن اللہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے. ایک درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. اسے کہا گیا ہے کہ آپ لوگ
کے لیے بلند تر
صلوات. اسے کہا گیا کہ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے تاکہ بعد میں جو مومنین آئیں ان کو زحمت نہ ہو. البتہ بات تو ختم ہو گئی ہے، اس لیے کہ اب مجلس بھی اختتام پذیر ہونے والی ہے. درود پڑھتے رہے محمد والے محمد.
میں نے کیوں کہا نعرہ لگا دیجیے، اس لیے کہ اس کے بعد کل کی مجلس سے شاید میں منع نہیں کروں گا لیکن آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا. آپ سوچیں گے مولانا کو ہو کیا گیا ہے، کل تو کچھ بڑا آج کچھ اور پڑھ رہے ہیں. اسی لیے کہ آج جو بات کہہ رہا ہوں موضوع سے متعلق نہیں ہے بلکہ تمہید وجود مجالس ہے، نہ کہ تمہید موضوع مجالس. تو اب عزاداری کس طرح منانی ہے؟
یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہماری ذمہ داری ہے. وجود عزاداری انشاءاللہ باقی رہنے والا ہے، لیکن یہ سوچ کے نہ بیٹھ جائیے بچانے والا پردہ رحمت میں موجود ہے، چہرہ کی دعا موجود ہے، لیکن آپ کہاں تھے، آپ کس مقام پر تھے، آپ کی ذمہ داری کیا تھی، آپ اپنے وظیفہ پر کتنا عمل کر رہے تھے، پڑھ رہے تو اب اداداری، اور اداداری کہنے بات ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. مشکل تو یہ ہے کہ دیار غیر اور اس پار والوں کے اعتراضات حل کرنے سے پہلے اب اس پار والوں کی باتوں کو حل کرنا پڑتا ہے. پہلے ان کو سمجھائے کہ اداداری کیوں ضروری ہے. اس لیے بہت مہنگی باتیں آ رہی ہیں. اب تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ایک صاحب بلکہ وہ پھر واپرا کہ بھائی کتنا پیسہ قوم کا خرچ ہو جاتا ہے، کروڑوں اربوں لاکھوں ڈالروں میں، یہاں پر اتنی ادا آئی جو اتنا پیسہ نہاد پہ اتنا فرشی ادا پہ اتنا اور اتنے کا کو ہوا فلاں جگہ اتنا حساب جوڑا حساب جوڑا سات حساب اربوں ڈالر اور کروڑوں ڈالر. اتنا اگر بجٹ ہماری قوم بیواؤں کی مدد میں لگائے، ویلفیئر ورک میں لگائے، غریبوں کی مدد کرے تو کتنا اچھا ہو. گویا کہتے کچھ نہیں ہے جب ہم لوگ یہ کہہ جاتے ہیں سارا خرچہ فضول ہو رہا ہے. دیکھیے کہنے کی ہمت نہیں ہے. اس لیے اگر یہ کہہ دیا تو سنے گا کون. لہذا اس پیرائی میں کہا جائے کہ بھائی اتنا پیسہ ہمیں خرچ کیا کیجیے پر اس کی جگہ آپ پینڈر مت دیوا ہے، یتیم ہے، پڑھائی ہے، بچے ہیں، کتنے اسکول یہ سب چیزیں سارے سب پر کھڑے تھے. اور سگریٹ پیئر دوسرا آدمی اس کے پاس آیا جو قریب میں کھڑا تھا. اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ سگریٹ کتنے پیتے ہیں. ہمارا کہا کہ بھائی میں تو پینے والا ہوں سگریٹ تو، لہٰذا دن میں چار پانچ پیکٹ تو خالی کر ہی لیتا ہوں. کہا اچھا یہ بتائیے کتنے کا آتا ہے ایک پیکٹ، اور مجھے قیمت بتائیے. لیکن میں نے اپنی مت بتا دی میں نے مولانا بھی فتوا ہمارے بارے میں بہت جلدی لگ جاتا ہے، ہانڈی کمانے والی خواتین بھی. تو اب اتنے کا پیکٹ آتا ہے حساب جوڑا پانچ پیکٹ کب تک بھی ہے. کہا تقریباً نہیں تو تیس سال تو ہو گئے، بیس سال، ایک دن کا خرچہ مہینہ ملٹیپلائی بائی 365 365 365 اور اس کے بعد اتنے سال کیے وہ. اب انہوں نے کہا کہ حضور ایک بات بتاؤ ان سے کہ جو سگریٹ پی رہے. کیا بات؟ دیکھیے اگر آپ 20 سال سے سگریٹ نہ پی رہے ہوتے تو برابر میں جو پلازا کھڑا ہے یہ آپ کا ہوتا. حساب جوڑا روز کے اتنے پیکٹ ہیں، روز کے اتنے سگریٹ ہیں، مہینے کا اتنا خرچہ، سال کا اتنا خرچہ، منڈی کائی کرے اور یہ سب تو اتنے لاکھوں کروڑوں بن گئے. تب 20 سال اگر آپ یہ سگریٹ نہ پیتے تو آپ اس پلازا کے مالک ہوتے. نظر اچھا اب آپ ہمیں بتائیے کہ آپ سگریٹ پیتے ہیں. سر ہم تو نہیں پیتے. سر آپ بتائیے آپ کے کتنے پلازا ہیں. تو بعض باتیں کرے مطلب کرے مطلب یوراٹو ویئر بات ہے. بعض لوگ تبلیغ کے ذریعے سے تھی، بعض لوگ بعض و نصیحت کے ذریعے سے تھی، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بعض و نصیحت محمود نہیں ہوتا. محمود یہ ہوتا ہے کہ یقین درد ہو جائے اس کے لیے ہمارے مقابلے پر ہے. تو جہاں جہاں پر بکر اللہ نکل جائے گی جہاں پر منیت آ جائے گی میں وہاں پر پھر انسان جانور ہی کا دماغ رکھے گا. یہ میں جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں اس کی تفصیل نہیں کروں گا ورنہ آپ بھی میری تعریف کرتے ہیں. تو اداداری پر پیسہ فضول خرچ کیا جا رہا ہے. یہ جملہ کوئی نہیں کہے گا باڈی لینگویج بتائیے. سہار سے مل رہا کہ ماشاء اللہ آپ کی بہت کسی رنگ رنگی رنگی صاحب نے بیٹھے ہوئے تھے اور پڑھی پوچھا کہ ماشاء اللہ ابھی آپ کی صاحبزادی کی شادی جو ہے وہ پچھلے سال ہی ہوئی ہے. جی ہاں. ہم نے کتنا خرچہ اٹھا کہ آپ جان سے آج کل کے بچے وغیرہ تقریباً کٹن اور زمانے کی بات کر رہا ہوں. آج کل تو پٹاخوں پر ہی 75,000 لانت ہے بات ہے. اس سے بڑی لانت اور کیا ہوگی جس کے پیسوں کو انسان چلا دے. وہ سگریٹ چلتا ہوا تو دکھائے آج تو کہیں گے مولانا سگریٹ والوں کے لیے حمایت کیوں کر رہے ہیں تو کسی والا پہ مت چاہیے گا. لیکن اس طرح پیسے جلانا یہ بھی اسراف ہے، یہ بھی گناہ ہے. 75-75 لاکھ روپئے کے خرچ کیے جا رہے ہیں پٹاخوں پر، ان شور شرابوں پر. تاکہ مولانا تقریباً 8-10 لاکھ تو ٹھیک آیا. اچھا 8-10 لاکھ. ہاں ہاں تو ہماری بیٹی کی شادی، یعنی کہنا چاہتے ہیں آپ کی بیٹی کی نہیں تھی، ہماری بیٹی کی شادی. اب انہوں نے حساب بتانا شروع کیا. کھانے پہ اتنا ہوا, پہننے پہ اتنا ہوا, دیوے پہ اتنا لگا, ہال پہ اتنا لگا, ہمارا سب کچھ بھی تھا. ان کی ویلکم کرنا اور ان کے بعد پھر آج تک تو پتا نہیں کون کون سے اخبار شروع ہو گئے. تو ہم نے کہا کہ سارا بجٹ ختم ہو گیا آپ کا, ختم ہو گیا, کچھ اور خرچہ تو نہیں بچا آگے. نہیں بالکل, آپ نے ہم نے آپ کو بالکل ریٹ بتایا. ہم نے کہا کم سے کم 10,00,000 میں سے 50,000 ہی دیواؤں کے لیے رکھ لیا ہوگا. تو 50,000 ہی بیواؤں کے لیے رکھ لیا ہوتا ہے, یتیموں کے لیے رکھ لیا ہوتا ہے. میں اپنی بیٹی کے شادی میں اتنا خرچہ کر رہا ہوں 50,000, یہ میں نقصان کر رہا ہوں ویلفیئر فنڈ کے لیے. کہا کتنا 50,000 سے کیا ہوتا ہے, 50,000 سے کیا بنتا ہے. ہم نے کہا ہاں ابھی آپ کو 50,000 بہت بڑے لگ رہے ہیں, لیکن کل جب کل جب اداداری کی بات آ رہی تھی تو آپ کہتے کر رہے تھے کہ اداداری کے پیسے ختم کرو, بیواؤں کو دو, یتیموں کو دو, ویلفیئر فنڈ پہ خرچ کرو. تو جب اپنی بیٹی کی شادی کی بات آتی ہے تو نہ ویلفیئر فنڈ آ جاتا ہے, نہ دیوائی آ جاتی ہے, نہ یتیم آ جاتا ہے. جہاں حسین پر پیسے کوئی خرچ کرے, یہ کیا معیار ہے, یہ کیا ریاض ہے کہ جہاں حسین میں پیسے خرچ کیے جائیں کسی کو خود یاد نہیں آتا, سب رضا چھوڑنے بیٹھ جاتے ہیں, اور جہاں اپنی مرضی ہو یا اپنا غم ہو تو کوئی مختص نہیں کرتا اپنے بجٹ سے. تو ابھی تو جب یہاں پہ بلا دیا, اور یاد رکھیے اگر یہ چیز بنتی رہی تو بیوہ بھی یاد رہے گی, یتیم بھی یاد رہے گے. کیوں؟ اس لیے کہ بھلے حسین وہ ہے جو دلوں کو رقیق کرتا ہے, نرم کرتا ہے, اور جہاں دل نرم ہو جائے والے بھی یاد آ جاتے ہیں, اور جہاں آنسو بہنا ختم ہو جائے دل تک ہو جاتا ہے, اور جب شکاوت یا قلبی ہو جاتی ہے تو پھر سوائے اپنے کچھ اور یاد نہیں رہتا ہے. ایک روپ پڑھتے محمد والے محمد. اب ان کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے میرے پاس, لیکن چلی آسان یہی ہوتا ہمارے بچے اسکول جائیں, ہمارے نوجوان کالج جائیں, ہمارے افراد اور بزنس میں جائیں. لیکن سمجھ میں نہیں آتی بات, باتیں رکھتا ہمیں سمجھ میں نہیں آئے کہ ادھر محرم شروع ہوا, کل تک وہ پیسے لگا لگا کے ہماری ٹیبل پہ آگے بات کیا کرتے ہیں. وہ اسکول کے جو پولیس ہیں, وہ کلاس فیلوز ہیں, وہ ساری باتیں سب کچھ, چاہے کالج ہو, چاہے اسکول ہو, چاہے یونیورسٹی ہو, چاہے آفس ہو, چاہے محلہ ہو, لیکن ادھر محرم آ جائے, یہ روتے کیوں ہیں آپ, یہ ماتم کیوں کرتے ہیں, یہ بڑا کام کیوں کرتے ہیں, یہ بات کیوں کرتے ہیں. ایک درمیان میں ایک حجاب کہا جاتا ہے, ایک سوالات کی بوجھاؤ شروع ہو جاتی ہے. پر ابھی تو میں ان باتوں کو مکمل کر کے اس مسجد کو تمام کروں گا. تو بہت بڑی باتیں کی جاتی ہوں, ایک تو اپنے اس بار والے کہ ان باتوں کا کیا کیا جواب دیا جائے, اور پھر یہاں سے ہمارے مسلمان سے اعتراض آ جائے. سب سے پہلا اعتراض تو الحمد للہ کافی حد تک کم ہو گیا ہے, لیکن پھر اٹھایا گیا ہے بعض نماز پر. رونا بدت ہے مدر جاؤ, رونا بدت, بدت کا مطلب کیا ہے, سنت رسول لیا گیا. بہت سارے جوابات ہمارے عثمانوں دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایک صابن ہوا کرتا تھا لائف بوائے کے نام سے, وہ تک ہے اس صابن کے ریپر کو بدل دیا, صابن کے پیکنگ کو بدل دی, اور پیکنگ کو بدلنے کی وجہ سے وہ اندر کی چیز تو نہیں بنتی, اندر کی چیز تو وہی ہے. تو اسی تو یاد رکھیے جو بھی اعتراضات ہوتے ہیں, ایک نہیں کئی کئی ہزار کتابیں لکھی گئی ہیں, کئی کئی ہزار جوابات دیے جا چکے ہیں, لیکن کچھ عرصے کے بعد 10 سال کے بعد 5 سال کے بعد وہی پرانے اعتراضات, اب وہی پرانے اعتراضات انٹرنیٹ پہ آ جائے, کوئی انگلش پڑھنے والا ٹائی لگا کے کوٹ پینٹ پہن کے کسی چینل سے گئے تو پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارا مطالعہ نہیں, مشکل یہ ہم نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کیا جواب دیے. اتنا یہ سارے اعتراضات کو ہیں کہ جن کو نیا ریپر پہنایا گیا ہے, نئے انداز میں پیش کیا گیا ہے, ورنہ اگر ان چیزوں کو ہٹائے تو اندر سے جب آ رہی ہے کہ وہی عدالتیں ہیں, کہ وہی اعتراضات ہیں, کہ پرانے اعتراضات ہیں. تو یہ بدعت کی بات, رونا بدعت ہے. میں بہت تفصیلی بات نہیں کرنا چاہ رہا, ایک بالکل سامنے کا بہت ہر ہلکا اور بہت مضبوط ریفرنس تھا آپ کو دیں گے اور اس کے بعد بات آگے بڑھا رہا ہوں. رونا بدت, بدت کا مطلب کیا ہوگا جانتے ہیں نا؟ بدت کسے کہتے ہیں؟ بدت کسے کہتے ہیں؟ اس کو جواب دیں. سنت کے خلاف یعنی شریعت کے خلاف یعنی اسلام کے خلاف اسے کہا جاتا ہے بدت. جو چیز سنت کے خلاف ہو, سنت کے خلاف کا مطلب کیا ہے؟ رب نے انجام نہ دیا ہو. یقیناً نمازی بہت زیادہ ہے لیکن میں جاتا ہوں اس پہلی مندر پر, اس پہلی مندر میں وجود کے اعتبار سے, تبرک کے اعتبار سے. اور مجھے کہ بہت زیادہ میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں, انٹرنیٹ پہ بھی زیادہ مل جائے گا آپ کو, کتابوں میں بھی آپ کو مل جائے گا. بہت مشہور مال کتاب ہے صحیح بخاری, اور صحیح بخاری کی پہلی جلد, اور پہلی جلد میں کتاب الجنائز یا باب الجنائز کہ جہاں پر مرنے والوں کے مسائل, ایک آدمی مر جائے تو کیا کرنا ہے, قبر کیسے پہنانا ہے, غسل کیسے دینا ہے, یہ ساری بہت آسان ریفرنس ہے. وہ سبا وفاری بتا رہا ہوں صحیح بخاری جس نے اب بھائی کہ باب الجنائز ہے, باب الجنائز. رسول خدا کے فرزند جناب ابراہیم کا انتقال ہوا, اور جناب ابراہیم کے انتقال کے بعد اگر کوئی کہہ دے یہ بات, ہاں یہ ذہن رکھیے گا, اگر کوئی یہ بات کہہ دے کہ صاحب حدیث کی سند صحیح ہے, نہیں کہہ سکتا. پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں نہیں کہہ سکتا. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہمارے برادران اور مسلمان برادران کے قانون حدیث کا یہ قانون مسلم ہے کہ اگر صحیح بخاری میں کوئی حدیث آ جائے, چاہے بالکل ذمہ داری کے ساتھ صحیح بخاری میں کوئی حدیث آ جائے جو سندن ضعیف ہو اور اس کے مضمون کے مخالف کوئی اور کسی اور کتاب میں, کسی اور کتاب میں اگر اس کے مضمون کے مخالف کوئی حدیث آ جائے جس کی سند اس سے زیادہ اسٹرانگ ہو, تو یہ قانون ہے قانون حدیث ہے مسلمانوں کا کہ اس کے باوجود بھی صحیح بخاری کی اس ضعیف حدیث کو مقدم کیا جائے گا. اسی لیے کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری نے تمام حدیثوں کی ذمہ داری کو لیا ہے, اور اگر حدیث پر اعتراض ہو گیا تو امام بخاری کو ذمہ داری ختم ہو جائے گی. اصول حدیث مسلمان یہ ہے کہ صحیح بخاری میں ضعیف سند بھی, ضعیف سند بھی اس کو رد نہیں کیا جا سکتا, اور ہماری کتابوں میں کتب اربعہ میں کوئی روایت آ جائے تو کسی کا حق نہیں ہے آگے بڑھ کر ہم پر اعتراض کرے کہ آپ کی کتاب میں موجود ہے. اس لیے کہ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جتنی روایتیں اور حدیث کتب اربعہ میں ہیں سب صحیح ہیں, نہیں. ان کا کہنا یہ ہے ہم نے جمع کر دیا ہے, تم صحت و سقہ کو سرد کر. تو انتہائی ہے کتاب الجنائز صحیح بخاری جلد اول جناب ابراہیم کا انتقال ہوگا, رسول خدا کے فرزند رسول خدا کریا کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, سن لیجیے پڑھ لیجیے گا جانے, رسول خدا رو رہے ہیں. اور کیسے رو رہے ہیں؟ اسے سب چکا لیا خدا سے تو آنکھ نہیں, اس طرح رو رہے تھے کہ فرائض حدیث بتا رہے ہیں کہ بیٹھا ہوا اس مجمع میں اس محفل میں ایک صحابی رسول کہ جس کا نام عبد الرحمان ابن عوف ہے, عبد الرحمان ابن عوف نام کا وہ صحابی رسول بیٹھا ہوا ہے, رسول اس طرح کریا کر رہے کہ وہ بھی جاؤں جاتا, رسول کے کریے کا انداز کہ وہ بھی جاؤں جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ رسول سے کہتا ہے اللہ کے رسول کہ آپ بھی کریا کر رہے ہیں. توجہ کیجیے گا, یعنی اعتراض ہم پر نہیں ہوا, یہ اعتراض کے زمانے کا ریکارڈ میں نے آپ کے سامنے دے دیا ہے. تو رسول جناب ابراہیم پر لیا کر رہے ہیں, اور عبد الرحمان ابن عوف نام کا صحابی یہ پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول ارے وہ ابراہیم بن گیا ہے تو خدا کے پاس کا آپ بھی کریا کر رہے ہیں. تو ہم اتنا سننا تھا, سنیے رسول کے جملے متفق علیہ موجود ہیں, دیکھ لیجیے گا. رسول نے جواب تو دیا تو یہ فرمایا, پہلا جملہ میں یہ کہا انہا رحمتن, یہ کریا یہ آنسو, توجہ رکھیے گا, رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ عمل رسول بھی حجت ہوا کرتا ہے اور قول رسول بھی حجت ہوا کرتا ہے. یہاں عمل رسول بھی موجود ہے, رو رہے ہیں مرنے والے پر, اور قول رسول بھی موجود ہے. جب صحابی نے پوچھا ارے رسول یہ آپ کیا کر رہے ہیں, رسول نے فوراً جواب دیا انہا رحمتن, یہ آنسو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں, یہ آنسو اللہ کی نکال ہے بڑے انٹلیکچوئل قسم کے افراد ہیں، یہ رونا پڑنا ناؤمنی لے کر آتا ہے، خود ہی منائی گئی، یہ رونا پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام حسین کو یاد کرنا، خودوں کو یاد کیجیے، بہت بڑے بڑے چیمپئن گئے ہیں پاکستان سے جن کے مرنے پر خوشیاں نہیں منائی گئی، خبریں مرنے والوں کے بھی آنکھوں میں آنسو آئے اور جو وہاں پر کمپیئرنگ کر رہے تھے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے، مومنین جانتے ہیں آج سے کتنا عرصہ پہلے یہ ہو چکا ہے، تو کتنے لوگ تھے؟ کوئی نہیں خاموش بیٹھا تھا، سبل ہو رہے تھے، کتنی مسجدیں لوٹی، کوئی نہیں خوش ہو رہا تھا، بچانے خوشیاں بھائی اتنے شہید مفت مل گئے آپ کو، میں جملہ کہہ رہا ہوں، میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا، اتنے شہید ریڈی میڈ آپ کو مل گئے، کسی نے بھی کروایا ہو شہید، کسی تعلیم نے کروائے ہو، کسی غیر تعلیم نے کروائے ہو، کسی فلاں نے کروائے ہو، شہید تو ہو گئے نا، وہ تو شہید ہے، تو ان کے مرنے پر آپ خوشیاں مناتے، دھکا کھیلتے کھیلتے نا دھکا بناتے نا خوشیاں، لیکن وہاں پر رونا ہے، یہی تو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، ہم حسین کے اس دنیا سے جانے پر نہیں رو رہے، توہین و مصائب پہ بہانے کے ہاں ہو، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، اب یہ توہین ہوئی ہے حسین کی، یہ جو ظلم ہوا ہے اس خان وادے پر، ورنہ سنت رسول کہاں کہاں کدھر کدھر کس کس مقام پر بیان کر رہی ہے، تمام مسلمان اس بات سے واقف ہیں، اخباروں کے آڈیٹوریم کے اندر یہ واقعہ چھپا ہے، کتابوں کے اندر نصاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، تمام مسلمان اس واقعے کو جانتے ہیں، رسول خدا کے پاس، رسول خدا کی خدمت میں ایک شخص وہ آیا کہ جو پہلے کافر تھا مسلمان ہو چکا ہے، میں مسجد تمام کر رہا ہوں، جو پہلے کافر تھا مسلمان ہو گیا ہے، رسول کی خدمت میں آتا ہے اور آگے کہتا ہے، اتنا مشہور اور معروف واقعہ ہے کہ سند اور ریفرنس بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود متوجہ ہو جائیں گے، آیا اور آگے کہا، اللہ کے رسول جس وقت میں کافر تھا مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی اور میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا تھا، کہ اللہ کے رسول ہمارے اس زمانے میں رقم یہ تھی کہ جو بچیاں ہوتی تھیں ان کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا، میری بچی پیدا ہوئی، میں نے بھی درگور کرنا چاہا لیکن مجھے اتنا پیار آیا کہ میں نے اسے دفن نہیں کیا، لیکن جیسا جیسا سامان آگے بڑھتا گیا میرے رشتے دار قبیلے کے سردار مختلف افراد مجھے تانے دیتے تھے، تیرے گھر میں لڑکی ہے، تیرے گھر میں بیٹی ہے، تیرے گھر میں بچی ہے اور تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا یہاں تک کے کہ رسول اللہ میں مجبور ہو گیا کہ ایک دن ان تانوں کو برداشت کرنے کی میرے اندر قوت نہیں رہی، میں نے بچی کو ساتھ دیا اور ساتھ لے کر کے دور صحرا میں پہنچا، وہاں پر میں نے اپنی بچی کے لیے قبر کو کھودنا شروع کیا، میری بچی اتنی معصوم تھی، پوچھا تھا پاپا کہاں جا رہے ہو، کہا تو میں گھمانے کے لیے جا رہا ہوں، اور جس وقت میں قبر بنا رہا تھا تو یا رسول اللہ میری بچی اتنی معصوم تھی کہ میرے ساتھ ساتھ قبر کھود گئی، اور اس کے بعد جب قبر کھود گئی تو ایک مرتبہ میں نے کہا بیٹا تم اس کے اندر جاؤ، بچی معصوم ہے، وہ کہتا ہے کہ میری بچی اس گڑے میں جا کے بیٹھ گئی، اور اس کے بعد جب میں نے مٹی ڈالنا شروع کی تو ابھی بھی بچی پریشان نہیں تھی، یہ بات مٹی ڈال رہا ہے، ماں تو نہیں رہا ہوگا، تو ایک مرتبہ جب یا رسول اللہ میں نے مٹی ڈالنا شروع کی، یہاں تک کہ اس کے کانوں تک مٹی بھر گئی، تو اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا شروع کر دیا، بابا بابا مٹی مت ڈالو، بابا مٹی مت ڈالو، بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے، بابا یہاں سے اٹھا لو، مجھے اس کے دونوں ہاتھ آگے تک دکھائی دیتے رہے، یہاں تک کہ میں نے اس کے پورے قبر کو مٹی سے برابر کر دیا اور اسی مٹی کے اندر وہ بچی مر گئی، میں اتنا سننا تھا، تمام مسلمان اپنی کتابوں میں جملہ لکھتے ہیں، رسول خدا نے کریا نہیں کیا ہے، اتنا کریا کیا، اتنا کریا کیا کہ ایک مرتبہ بچی مر گئی اور پھر جلال کے عالم میں کہا میری نظروں سے دور ہو جا، جب مجھے دیکھتا ہوں تو اس بچی کی مظلومیت کیا جاتی ہے، تو رسول خدا ایک بچی جو کافر کی بچی ہے، ایک بچی جو کافر کی بچی ہے، لیکن اس کافر کی بچی پر بھی جب ظلم ہوا سنت رسول بنی کہ رسول نے اتنا کریا کیا کہ بچیاں بن گئی، اب جو حسین کی بچی ہو، اب وہ جو اس کی بچی ہو جس کو کبھی کانوں پہ سوال کرا رہے ہیں، جس کو کبھی اپنی زبان جل پا رہے ہیں، جس کے کبھی زبوں کا موقع دے رہے ہیں، ایک مرتبہ اس کی بچی کئی منہ میں آگ لگ رہی ہو، منہ میں تماچے پڑ رہے ہو، اور اسی لیے جناب زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہے
يا منقلبين ينقلبون يا رب الحسين برحمه الحسين ارزقنا معرفه الحسين وزياده الحسين وشفاعه الحسين واشفع صدر الحسين بظهور الحجه القائم عليهما السلام ربنا تقبل منا انك انت السميع Thank you.